الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد تخلیق عبادت ہے، اللہ تعالی شأنہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد عبادت. جاؤ دنیا میں اور میری عبادت کرو. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت نفلوں میں مشغول رہنا یہ عبادت ہے. ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا یہ عبادت ہے. پوری پوری رات قیام میں اور تلاوت میں گزرے یہ عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، طواف عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، خیرات عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. جس کام سے ہمارا خالق ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جس کام سے ہمارا خالق خوش ہوتا ہے اس کو کرنا، یہ ہے عبادت. نماز پڑھنے سے خالق راضی ہوتا ہے تو عبادت، اور نماز پڑھنے سے خالق ناراض ہوتا ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت. اگر ایسے وقت پر نماز پڑھے گا تو یہ گناہ ہوگا. معلوم ہوا کہ نماز عبادت نہیں ہے. نماز کو اس طرح ادا کرنا جس طرح وہ چاہتے ہیں یہ ہے عبادت. فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی وہ ناراض ہوگا، آپ نے پڑھی وہ خوش ہوگا، یہ عبادت ہے. ظہر کی نماز پڑھی وہ خوش ہوگا، یہ عبادت ہے. مغرب کی نماز پڑھی وہ خوش ہوگا، عبادت ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید، صلاۃ الجنازہ، پھر بہت سارے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، ان کو پڑھنے سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت کوئی نماز پڑھتا ہے، سورج سر پہ ہے اس وقت کوئی نماز پڑھتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت کوئی نماز پڑھتا ہے. اس نماز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا. تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے سر پہ ہونے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت نفل نماز کو چھوڑنا یہ عبادت ہے. اس لیے کہ نفل نماز کو ان تین اوقات میں چھوڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک شخص مفتی بننے کا ارادہ رکھتا ہے، عالم بننے کا ارادہ رکھتا ہے، بڑی نیکی کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں حدیثیں بیان فرمائی علم کی فضیلت میں. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نکلنے کے وقت سے لے کر جب تک وہ واپس گھر میں لوٹتا نہیں اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے. وہ کھا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں، سو رہا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں. اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں، سمندر میں فشز اور لینڈ اور زمین پر اینٹس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. حضرات محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے دو باتیں فرماتے ہیں. ایک بات یہ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چوٹیاں یہ دونوں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا جو ہے گلوب ہے دنیا کا، یہ یا تو پانی ہے یا زمین ہے، اوشن ہے یا لینڈ ہے. تو فشز کہہ کر، مچھلی کہہ کر سمندر اور پانی کی ساری مخلوق کو مراد لیا، اور چونٹیاں اور اینٹس کہہ کر زمین کی ساری مخلوق کو مراد لیا. اور حدیث میں یہ اشارہ کیا کہ طالب علم جب طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے اس روئے زمین کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے. اور محدثین کی دوسری جماعت نے یہ کہا کہ چونٹی سے چھوٹی مخلوق مراد لی گئی ہے اور سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. تو مچھلی سے بڑی مخلوق مراد لی گئی ہے اور اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ صرف زمین نہیں, اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں چھوٹی بڑی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بڑی فضیلت کی چیز, اگر کوئی طالب علم ہمیں نظر آتا ہے تو ہم رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں, یہ لفظی ترجمہ ہے, فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں طالب علم کے لیے. اس کے بھی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں تاکہ طالب علم ان پر چلے. تو طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم طلب کرنے کے لیے تو راستے میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, اپنی ونگز کو بچھاتے ہیں اور طالب علم ان پروں کے اوپر چلتا ہے, اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں یعنی اپنے پروں کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ طالب علم اس کے اوپر چل سکے. جو ریڈ کارپٹ اور لال قالین سرخ قالین اللہ تعالی اپنے علم کو طلب کرنے والے کے لیے بچھاتے ہیں, ایسی سرخ کارپٹ اور لال کارپٹ کسی کے لیے بچھائی نہیں جاتی فرشتوں کے پر. اور شارحین کی ایک دوسری جماعت نے ایک اور مطلب بیان کیا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بے شمار ہیں, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, زمین سے آسمانوں کی طرف اڑ کر جاتے ہیں, آسمانوں سے زمین پر اڑ کر آتے ہیں, مشرق سے مغرب کی طرف اڑ کر جاتے ہیں, مغرب سے مشرق کی طرف, شمال سے جنوب کی طرف, جنوب سے شمال کی طرف, ہر وقت کام میں مشغول ہوتے ہیں. یہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, فرشتے اللہ تعالی شانہ کی ایک رائے کے دانے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے, اللہ نے جو کہا ہے اسے پورا کرتے ہیں, اسی میں لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں حق تعالی شانہ نے قیام کے لیے پیدا فرمایا ہے, تو جب سے حق تعالی شانہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے, وہ قیام ہی میں کھڑے ہیں, ہٹے ہی نہیں اپنی جگہ سے. کچھ فرشتوں کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے, وہ ہزاروں سال گزر گئے رکوع ہی میں ہیں. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی نے سجدے کے لیے پیدا کیا, وہ سجدے ہی میں ہیں, ہزاروں سال گزر گئے. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی شانہ نے تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے, جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ہزاروں سال گزر گئے, وہ تسبیح ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کی بھی مختلف جماعتیں ہیں, کسی کو کوئی تسبیح سپرد کی گئی ہے تو کسی کو کوئی اور تسبیح, جو تسبیح ان کو سونپی گئی ہے بس اسی تسبیح کو پڑھتے ہیں جب سے پیدا کیا ہے. کوئی تحمید کے لیے پیدا کیا گیا ہے, کوئی تکبیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو کوئی تحلیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اور پھر صیغے بھی متعین, یہ نہیں کہ تم تسبیح کرو اپنی مرضی کے مطابق, جیسے ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم چاہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم چاہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم چاہے تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم چاہے تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ و مداد کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم چاہیں تو تسبیح کو چھوڑ کے تکبیر پڑھ سکتے ہیں, تکبیر کو چھوڑ کے تحمید پڑھ سکتے ہیں, تحمید کو چھوڑ کے تحلیل پڑھ سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ان سب کو چھوڑ کر تلاوت کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو تلاوت کو بھی چھوڑ کر نماز میں لمبا قیام کر سکتے ہیں اور مختصر رکوع اور مختصر سجدہ. ہم چاہیں تو مختصر سجدہ اور مختصر قیام اور لمبا رکوع کر سکتے ہیں. ہمیں جو چوئس دی گئی ہے یہ فرشتوں کو نہیں, مگر اللہ تعالی شانہ نے انہیں خواہشات سے, چاہتوں سے پاک رکھا ہے. ان کی کوئی چاہت نہیں, ان کی کوئی خواہش نہیں, ان کی کوئی وش نہیں, ان کا کوئی ڈیزائر نہیں, ان کا کوئی انکلینیشن نہیں. امیون فرام انکلینیشن, امیون فرام ڈیزائر. تو جو کھڑا ہے اسے دوسرا کوئی خیال ہی نہیں آتا. تو فرشتے معصوم وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مگر سجدے کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ صرف سجدہ کرے گا, رکو قیام نہیں. رکو کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ صرف رکو کرے گا, قیام اور سجدہ نہیں. تسبیح کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ صرف تسبیح کرے گا, اور تسبیح بھی وہی جو اللہ نے سکھائی ہے اور کچھ نہیں. ہمارے اوپر اللہ کا کتنا فضل ہے کہ دو منٹ میں ایک رکعت پڑھتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, قیام بھی, رکوع بھی, سجدہ بھی, تحمید بھی, تسبیح بھی, تحلیل بھی, تکبیر بھی. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی, شاعر انسان کو کہتا ہے کہ تو نے اپنا ویلیو ریکگنائز نہیں کیا ہے کہ تو کیا چیز ہے, اسی لیے تو گندگیوں میں پڑا رہتا ہے. ہیرے کی قدر و قیمت اگر کوئی جانے کہ یہ ہیرا ہے, یہ پرل ہے, بہت قیمتی ہے, اسے گندگی میں نہیں ڈالتا. اپنی قدر اگر جانتا انسان کہ میں کیا چیز ہوں, میں کتنا پریشس ہوں, اگر جانتا تو زنا کی گندگی میں کبھی اپنے آپ کو جانے نہ دیتا, شراب کی گندگی میں نہ جانے دیتا, ڈرگ کی گندگی میں نہ جانے دیتا, جھوٹ اور غیبت کی گندگی میں نہ جانے دیتا کہ میں بہت پریشس ہوں گندی چیز کے پاس. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, چار قسمیں کھائیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. یعنی ہماری تخلیق کا حق تعالی شانہ ذکر فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان, تحقیق کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. جس مولڈ میں اور جس ڈھانچے میں میں نے پیدا کیا ہے اس سے بہتر مولڈ اور اس سے بہتر ڈھانچہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا. آج کل کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا, بڑے سے بڑے بایولوجی کے ایکسپرٹ نے, بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے, کہ ناک یہاں ہوتی تو اچھا ہوتا. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ کان دو نہ ہوتے ایک ہوتی, ایک ہوتا, اور ناک ایک نہ ہوتی دو ہوتے تو اچھا ہوتا. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ انگلیاں پانچ پانچ کے بجائے چھ چھ ہوتی تو پکڑنے میں آسانی رہتی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک زائد ہے چار سے بھی کام ہو جاتا. آج تک اس جسم میں کسی نے غلطی نہیں نکالی. جن لوگوں کو تنقید کا مرض ہو جاتا ہے, تنقید کا, کسی کو کریٹیسائز کرنے کا مرض ہو جاتا ہے, وہ پھر مرض ترقی کرتا ہے. پہلے ہر کسی پر تنقید, پھر یہ مرض بڑھتا ہے تو ماں باپ پر تنقید, چچا ماموں پر تنقید, قوم کے بڑے لوگوں پر تنقید, پھر یہ مرض ترقی کرتا ہے تو علماء پر تنقید, پھر یہ مرض اور ترقی کرتا ہے تو ائمہ اور فقہا پر تنقید, پھر یہ مرض اور ترقی کرتا ہے. تو صحابہ پر تنقید, پھر یہ مرض اور ترقی کرتا ہے انبیاء پر تنقید, پھر یہ مرض اور ترقی کرتا ہے سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید, پھر یہ مرض اور ترقی کرتا ہے اللہ رب العالمین پر تنقید. ایک شخص سفر کر رہا تھا, سفر میں کسی جگہ پر لیٹ گیا, ایک بیر کے درخت کے نیچے, بیر گجراتی میں بور کہتے ہیں, پھل ہوتا ہے انڈیا میں ملتا ہے, بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس کا اور اس پر چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں انگور جیسے, گریپس جیسے چھوٹے چھوٹے پھل یہاں بھی مارکیٹوں میں ملتے ہیں. اس کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا کہ اس کی نظر پڑی تربوز پر, قریب میں تربوز بڑے بڑے تھے, تو تنقید کا مزاج تھا, تو فوراً اللہ تعالی شانہ پر اعتراض ہوا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کتنی بڑی بے انصافی کی ہے کہ اتنے بڑے درخت کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل, اور یہ جو تربوز ہے اس کا تو درخت بھی نہیں ہوتا بیل ہوتے ہیں, اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھل, الٹا ہونا چاہیے تھا, الٹا ہونا چاہیے تھا, اتنے بڑے درخت پر بڑے بڑے پھل ہونے چاہیے تھے اور یہ جو بیل زمین پر پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر کے پھل ہونے چاہیے تھے. اور اپنے اس اعتراض پر بہت خوش ہوا کہ ہم نے اللہ پر اعتراض کیا, کتنا کمال کا کام کیا, اور لیٹا ہوا تھا تو جوش میں خوش ہو کر یوں بیٹھ گیا, بیٹھ گیا, لیٹا ہوا تھا بیٹھ گیا, زبردست اعتراض. اور دل میں یہ خیال آیا کہ جس کسی کے سامنے بیان کریں گے وہ ہمیں داد دے گا کہ واقعی بہت زبردست اعتراض ہے کہ بڑے درخت پر بڑے پھل ہونے چاہیے تھے, چھوٹے درخت کے اوپر چھوٹے پھل ہونے چاہیے تھے, یہ معاملہ اللہ نے الٹا کر دیا. نعوذ باللہ, اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بس ابھی یہ اندر اندر خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور درخت پر سے ایک پھل ٹوٹ کر اس کے سر پہ گرا, وہ چھوٹا پھل سر پہ گرا, اور سر پہ گرتے ہی جو عقل کے دروازے بند تھے وہ کھلے, وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ اگر وہ بڑے بڑے پھل تربوز میلن وہ اوپر ہوتے تو اب تک میں پتا نہیں ان میلنوں کے گرنے کی وجہ سے کتنی جانیں تباہ ہو چکی ہوتی. اللہ تعالی شانہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے, ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اپنے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ حضرت کی عقل کہاں اور ہماری عقل کہاں, حضرت کے ذہن میں جو بات آ سکتی ہے وہ ہمارے ذہن میں کہاں آئے گی, کوئی حکمت ہوگی اس میں. خانقاہ میں ہوتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے مگر کسی کے سامنے بولنا نہیں چاہیے, یہ فاسد خیال ہے میرا, میری کم فہمی ہے, حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں. ٹیچر کے سامنے طالب علم یہی کرتا ہے, مینیجر کے سامنے ورکر بھی یہی کرتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی حکمت ہوگی, اس میں کوئی حکمت ہوگی. تو جب ہم آپس میں, ہم سے کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ کر فارغ ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی, وہ تو احکم الحاکمین اور رب العالمین ہے. خدا کے باب میں غور کیا ہے, خدا کے بارے میں سوچتا ہے, خدا عقل میں آوے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے, وہ عقل میں نہیں آتا. دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا, اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا, بس میں سمجھ گیا یہی ہے تیری پہچان. دل میں وہ اترتا ہے, اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, عقل میں وہ نہیں آتا, عقل نہیں سمجھ سکتی اسے. جنت میں جانے کے بعد بھی حق تعالی شانہو کی کنہ جنتیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی جو حقیقت ہے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، دیکھنے کے بعد بھی. اگر اللہ ہماری عقلوں میں اتر جائے اور سمجھ میں آ جائے تو وہ خالق ہی کیا ہوا جسے ہماری عقلیں سمو سکے. خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا خدا ہے اور کیا ہے؟ خدا کے باب میں غور کیا ہے؟ غور کرنا خدا کے بارے میں، خدا کے احکام کے بارے میں، خدا کی کتاب کے بارے میں، خدا کی شریعت کے بارے میں، خدا کے نبی کے بارے میں. وہ جو کہے وہ مانتے چلے جاؤ. خدا کے باب میں غور کیا ہے، خدا خدا ہے اور کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ فرشتے بے شمار وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. انسان کتنا عظیم الشان اللہ تعالی شانہ نے بنایا کہ اتنی تنقید کرنے والے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالی کی. بہت لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں مگر اس جسم کے بارے میں آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا. چار قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہاد البلد الامین، اس بلد امین کی قسم، مکہ مکرمہ کی. انجیر، انجیر فگ مبارک پھل ہے، زیتون مبارک چیز ہے، شجرتن مبارکتن زیتونتن، اور طور سینا جہاں اللہ تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی کی تھی مبارک جگہ ہے، اور مکہ مکرمہ بھی مبارک جگہ. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں تین چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے، انجیر اور زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اللہ تعالی سے بات چیت کی، مکہ مکرمہ کی قسم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور انجیر اور زیتون کی قسم. یہ جو دو الگ الگ قسمیں ہیں انجیر اور زیتون، اس سے اشارہ کیا گیا ہے فلسطین کی طرف، بیت اللحم کی طرف، بیتلحم کی طرف، جہاں انجیر اور زیتون بڑی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں. تو تین مقدس جگہوں کی قسمیں کھائی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کی جگہ. ان تین مقدس جگہوں کی قسمیں کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. یہ خوش نصیب ہے انسان، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ میں عرض کر، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی یہ بے ثوابی. تو نے اپنی ذات کو کم نگاہی سے دیکھا، اپنا ویلیو نہیں پہچانا تو نے، اسی لیے نمازیں چھوڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کر گندا بنتا ہے، زکات ادا نہ کر کے گندا بنتا ہے، شراب پی کر گندا بنتا ہے، زنا کر کے گندا بنتا ہے، جوئے اور لاٹری کھیل کر گندا بنتا ہے، فلموں کو دیکھ کر گندا بنتا ہے. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، تو نے اپنا ویلیو پہچانا ہی نہیں. یہ کم نگاہی، یہ کم نگاہی، یہ اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھنا اور حکارت کی نظر سے دیکھنا کہ میں بس، یہ بے ثوابی، یہ غلطی، تو کتنا قیمتی ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یہ ہے تیرا ویلیو. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کے پاس انکلینیشن اور ڈیزائر، چاہت، خواہش نہیں ہوتی. قیام میں کھڑا ہے تو کھڑا, رکوع میں ہے تو رکوع میں, سجدے میں ہے تو سجدے میں, اور اسے ثواب واب کچھ نہیں ملتا. اس لیے کہ مجاہدہ سیکریفائز کچھ نہیں. وہ لیٹ جائے یا قیام میں کھڑا رہے, اس کے لیے دونوں ایک ہی چیزیں. اور انسان جب قیام کرتا ہے تو اس کی دوسری چاہت ہوتی ہے, اس کا انکلینیشن بیوی کی طرف ہے, اس کا انکلینیشن بچوں کی طرف ہے, اس کا انکلینیشن فیکٹری کی طرف ہے, اس کا انکلینیشن گھر کی طرف ہے, سونے کی طرف ہے, کھانے کی طرف ہے. ان سارے انکلینیشنز کو چھوڑ کر قربانی کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اور اللہ کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. یہ جو مجاہدہ ہے, مجاہدہ یہی انسان کو سب کچھ بناتا ہے. اس پر میں آگے انشاءاللہ آ رہا ہوں. تو یہ فرشتے مشغول ہیں کاموں میں, تو ان فرشتوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ جب تم کسی کام میں مشغول ہو, نیچے سے اوپر جا رہے ہو, اوپر سے نیچے اتر رہے ہو, کسی قوم پر عذاب لے کے جا رہے ہو, کسی جگہ بارش لے کر کے بارش برسانے کے لیے جا رہے ہو, جس کام میں بھی تم ہو, اس وقت اگر راستے میں تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑ جائے جو علم کی طلب میں ہے, تو یہ جو پر ہیں, پر جن کو پھڑ پھڑاتے ہوئے تم سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان پروں کو رکھ دو, فولڈ کر دو, اور ادب سے اس طالب علم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا, فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں, یوں فولڈ کر دیتے ہیں. رِذًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِذًا بِمَا يَصْنَعُ, طالب علم کے لیے یہ کرتے ہیں, خوش ہو کر, خوش ہو کر اس عمل پر جس عمل میں وہ مشغول ہے. دیکھو کتنا قیمتی کام, کتنا بڑا کام. العلماء ورثت الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث. یہ گویا انبیاء کا وارث بننے کے لیے جانا چاہتا ہے گھر سے, مگر گھر میں باپ بیمار ہے, اس کی خدمت کا محتاج ہے, اس نے اجازت طلب کی, باپ نے اجازت نہیں دی. اب اس کے لیے اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلنا عبادت نہیں, یہ گناہ ہے اس کے لیے, گناہ. تو معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جسے ہم عبادت سمجھے وہ عبادت نہیں, وہ عبادت نہیں. عبادت وہ جس سے اللہ راضی ہو, یہ ہے عبادت. اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچے گا تو اللہ راضی ہوگا, اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کو کرے گا تو اللہ راضی ہوگا, یہ ہے عبادت. اس کے لیے علم بہت ضروری ہے, اور اگر علم نہ ہو تو علماء کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے, ورنہ غلطی ہوگی, ورنہ غلطی ہوگی. کسی گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کر کرے گا, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کو یہ سمجھ کر کرے گا کہ میرا اللہ اس سے بہت خوش ہو رہا ہوگا. گھر میں بیوی بیمار ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے, اور ہم 40 دن کے لیے جماعت میں چلے گئے, اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. جب اللہ خوش نہیں ہوتا تو یہ نیکی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. علم نہیں ہوگا تو ایسا شخص, یہ جو جماعت میں جا رہا ہے وہ بھی, اور وہ جو مفتی بننے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی, دونوں گناہ میں مبتلا ہے, مگر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دونوں جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں دے رہا ہے, اس لیے کہ میں بیمار باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں بیمار بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں, مگر چونکہ اللہ ان دونوں سے ناراض ہے اس لیے نیک کام نہیں, گناہ کے کام, یہ عبادت نہیں. اس لیے علم بہت ضروری. اچھی اچھی کتابیں پڑھو, معتبر علماء کرام کی لکھی ہوئی علم کو بڑھاؤ اور علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھو. کم سے کم ہر شخص یہ طے کر لے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی مقامی مسجد میں یا اپنے مقامی شہر میں کسی عالم کے درس میں ایک مرتبہ کم سے کم بیٹھنا ہے. مثلا مسجد میں 7 کے 7 دن پروگرام ہو رہے ہوں یا مسجد میں 6 پروگرام ہو رہے ہوں یا 5 ہو رہے ہوں یا 3 ہو رہے ہوں, ان میں سے کم ایک کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ میں اس پروگرام میں ضرور شرکت کروں گا. اچھے خدا سے ڈرنے والے عالم کی مجلس میں. ان ھذا العلم دین, یہ علم جو ہے یہ دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم, اس لیے بہت غور سے دیکھو کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں. ہر جگہ پر پروگراموں میں نہیں جانا چاہیے, ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے, اس کا عقیدہ درست ہو. جس سے آپ علم لے رہے ہیں عقیدہ درست ہو. ہمارے عقیدے کا ہونا چاہیے صحیح العقیدہ اہل سنہ والجماعہ. ہمارے مدارس میں سے کسی مدرسے کا فاضل ہو یا اہل سنت والجماعت کی معتبر سند سے اس نے علم حاصل کیا ہوا ہو, معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں. جس کے پاس چین ہی نہیں ہے, تو چین ہی نہیں تو علم ہی نہیں, اس لیے کہ علم چین سے معتبر بنتا ہے. اگر چین نہیں ہے تو اس کا علم ہی نہیں, خود اس نے علم حاصل کیا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر, اس علم کا کوئی اعتبار نہیں. اگر چین ہے اس کی, اور چین جو ہے چین وہ غلط ہے تو علم بھی غلط, اور چین صحیح ہے تو علم بھی صحیح. اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ چین کیا ہے, کہاں پڑھا ہے, کس سے پڑھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو کہ عبادت کسے کہتے ہیں. اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو کرنا, اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا, یہ ہے علم, یہ ہے عبادت. اور اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو, خوش ہو, اور ہم اس کام سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہو. تو اب یہ کہنا صحیح, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا معنی یہی ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا, یعنی مجھے راضی کرنے کے لیے پیدا کیا, ان کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کیا جن سے میں راضی ہوتا ہوں, اور ان کاموں سے بچنے کے لیے پیدا کیا جن سے میں ناراض ہوتا ہوں. اس لیے کہ جب کوئی ایسے کاموں سے بچتا ہے جن سے میں ناراض ہوتا ہوں تو اس سے بھی میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. اب عبادت کے 2 پہلو ہمارے سامنے آ گئے, غور سے ذرا سنیے. 2 پہلو آ گئے. ایک ہے کچھ کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, یہ 50% اس کو کر دو آدھا. یہ بائسیکل کے 2 ویل میں سے 1 ویل یہ ہے کہ ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے. ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ چیزیں واجب ہیں, کچھ چیزیں سنت ہیں, کچھ چیزیں مستحب ہیں, کچھ چیزیں نفل ہیں. 5 وقت کی نماز ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو ان کو کرنا. پھر 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ کچھ واجب بھی ہیں, نمازوں کے اندر بھی واجب ہیں اور وتر واجب, عید کی نماز واجب, اس کو بھی کرنا. پھر نمازوں کے اندر سنتیں بھی ہیں, خود سنت نمازیں ہیں, فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت. مستحبات بھی ہیں, آداب بھی ہیں اور نفل بھی ہیں. ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ہے, مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ہے. یہ کرنا, ہم نے اس کرنے ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا جن سے اللہ خوش نہیں ہوتے, حرام, حرام کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. مکروہ تحریمی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, خوش نہیں ہوتا. اور مکروہ تنزیہی کرنے سے نہ ناراض ہوتا ہے نہ خوش. بس اس کو کوئی مقصد نہیں بناتا کہ مجھے حرام سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. مجھے مکروہ تحریمی سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اور مکروہ تنزیہی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ خوش بھی نہیں ہوتا، ناراض بھی نہیں ہوتا، مگر جو مکروہ تنزیہی سے بچتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو مجھے مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے. اب یہ دو ویلز ہیں، ایک ویل پر بائسیکل کیسے چلے گی؟ ایک ویل کو ہم نے ایسا پکڑ کے رکھا ہے کہ فرض کا بھی اہتمام کرتے ہیں، واجب کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، موقدہ غیر موقدہ، اور پھر ترقی کرتے کرتے نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اشراق بھی ہماری نہیں چھٹتی، تحیت الوضو بھی نہیں چھٹتی، تحیت المسجد بھی نہیں چھٹتی، اتنا اہتمام ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ پھر ہم نفل بھی رکھتے ہیں، محرم کے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے روزے رکھتے ہیں، ذوالحجہ کے روزے رکھتے ہیں، ایام بید کے روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں، اور زکات ادا کرنے کے ساتھ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. کرنے کے جو کام ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ تو ہم کرتے ہیں ایک حد تک، مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچنے کے جو کام ہیں، بچنے کے کام، ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں. یہ کرنے کے سارے کام ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ غیبت بھی چل رہی ہے، اور غیبت بہت زیادہ، بہت زیادہ، ہر مجلس میں غیبت. یہ کرنے کے سارے کام کیے جا رہے ہیں. صبح کو دیکھو تو اشراق کے وقت کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے وظیفے پڑھ کر نکلتا ہے. ہر نماز سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں، اور نماز کے بعد دو گھنٹے تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ حرم میں گزارتا ہے، سب کچھ ہے، مگر وہاں حرم میں بیٹھے بیٹھے بھی غیبت نہیں چھوٹتی. حرم میں بیٹھے بیٹھے بد نظری اور بد نگاہی نہیں چھوٹتی. جو چھوڑنے کے کام ہیں، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ، اس کے بغیر اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر ہم 50% مومن رہیں گے، 50% مسلم رہیں گے، 50% ولی رہیں گے، 50% متقی، اور 50% کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی متقی نہیں ہے یہ، پکا مومن نہیں ہے، پکا مسلم نہیں ہے، ولی نہیں ہے یہ. اس کی طرف میرے بھائیوں توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی چال، کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا ذہن اس میں لگائے رکھتا ہے. سب سے پہلے تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ شیطان کے دو حربے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کی دو چالیں. پہلی چال شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کاموں کو کرواتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زینا، شراب، غیبت، بہتان، اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو نماز بھی چھوڑتا ہے، زکات بھی ادا نہیں کرتا، تو دونوں پہیے، دونوں ویل ختم. تو یہ 100% نافرمان، اب یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کی سائیکل. اس لیے کہ ویل کو دیکھتے ہیں تو گناہوں والے ویل ہیں دونوں، تو یہ بائسیکل جہنم کی طرف جا رہی ہے، نیکیوں والے ویل نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس پہلی شکل سے شیطان کامیاب نہیں ہوتا اور بندہ اس کے ساتھ لڑتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے کہ نہ، میں تو نماز بھی پڑھوں گا، زکات بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، فرض بھی، نفل بھی، اور میں گناہوں سے بھی بچوں گا، گناہوں سے غیبت بھی نہیں کروں گا، غیبت بھی نہیں کروں گا، زنا بھی نہیں، لاٹری بھی نہیں، گیمبلنگ بھی نہیں، جوا بھی نہیں، فلم بھی نہیں، میوزک بھی نہیں، تو یہ ویل بھی پرفیکٹ ہے اور یہ ویل بھی پرفیکٹ. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دوسرا وار کرے گا، دوسرا وار. بھائی اس کو بہت ایکسپیرینس ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے اس کام میں. پوری دنیا میں جتنے پروفیشنز ہیں ان پروفیشنز میں جتنا ایکسپیرینس اس کو اپنے پروفیشن میں ہے اتنا ایکسپیرینس کسی کو نہیں, اس لیے کہ اتنی مدت کسی کو ملی نہیں, اتنا ایکسپیرینس حاصل کرنے کی مدت کسی کو ملی ہی نہیں. ایک ہی کام ہے اس کا. فبعزتی کا لو ہوئنہم اجمعین, آپ کی عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. فبعزتی کا لو, آپ کی عزت کی قسم, میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے, آپ کی عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین, ہاں ان میں سے آپ کے جو خاص بندے ہوں گے جو مجاہدہ کریں گے اور مجاہدہ کر کے اپنے دل کی اصلاح کر لیں گے وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, ثم لآتینہم, پھر میں ضرور بھی ضرور ان کو ورگلانے کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے, آدم کی اولاد کو, آدم کی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے, جنت سے محروم کر کے جہنم کے راستے پر ڈالنے کے لیے میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے پاس, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ہر ڈائریکشن سے آؤں گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان میں کچھ بچ جائیں گے, کچھ کچھ بچ جائیں گے, مگر ولا تجد اکثرہم شاکرین, ان میں سے اکثر کو تو میں گمراہ کر دوں گا, میجورٹی کو میں جہنم میں لے جاؤں گا. کتنا عزم کہ اللہ کے سامنے وہ بول رہا ہے. ولاؤذلنہم ولاؤمنینہم ولاآمرنہم, جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر کتنی تاکید سے وہ بول رہا ہے, ایمفسس کتنی ہے کہ آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دس, میں ضرور بھی ضرور کروں گا, میں انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا, میں انہیں ضرور بھی ضرور امیدیں دلاؤں گا. ولا امن, امیدیں دلاؤں گا. بڑے بڑے خواب ہیں. کیا بڑے بڑے خواب؟ بس یہ فیکٹری کھڑی ہو جائے, چھ مہینے کا مسئلہ ہے, اور پھر میں مینیجر کو سونپ کر کے بس اللہ اللہ ہی کروں گا. امیدیں, بس یہ ایک مسئلہ ہے بیٹی کی شادی کا, اس سے فارغ ہو جانے کے بعد میں حج کر ہی لوں گا. پچاس سال کی, پچپن سال کی میری عمر ہو گئی, اب دنیا میں کتنا رہنا ہے, یعنی یہ سب باتیں ذہن میں آتی ہے اور ان باتوں کو مبارک خیال سمجھتا ہے وہ, مگر وہ سمجھتا نہیں کہ پکچر شیطان دکھاتا ہے. اب تو کیا ہے, اب دنیا کا کیا ہے, بس یہ ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے, اس کے بعد میں کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اصلاح کے پیچھے ہی لگ جانے والا ہوں. اب تو اللہ کا ولی بن ہی جانا ہے. یہ دو ایک کام ہے میرے, ان سے فارغ ہونے کے بعد بس ایک سال کے لیے میں جماعت میں چلا جاؤں گا. یہ چار چار مہینے کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں ایک سال کے لیے اور اس کے بعد مرکز کے مشورے کے مطابق پوری زندگی گزاروں گا. مگر یہ نوبت آتی ہی نہیں, نوبت آتی ہی نہیں, نوبت آتی ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے, ہماری عمر 16, 17, 18, 20 سال کی ہوتی ہے, اس وقت سے ویزا کو ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے, ایک ایک سال کا, کبھی 6 مہینے کا, کبھی ایک سال کا, کبھی 2 مہینے کا, کبھی یہ کام کبھی وہ کام. حج میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو 50-50 سال گزر جاتے ہیں, آئندہ سال تو پکی بات. اس لیے کہ اگر مومن کے دل میں یہ خیال وہ لائے کہ مجھے حج نہیں کرنا ہے, تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ میرا خیال نہیں, یہ شیطان کا خیال ہے. مومن فوراً سمجھ جائے گا, تو وہ یہ خیال نہیں لاتا, نہیں حج تو کرنا ہی ہے, حج تو فرض ہے, یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی میرے لیے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں. بس یہ ایک کام ہے, آئندہ سال تو پکی بات. اب پھر رمضان المبارک کے موقع پر کوئی دوسرا کام کھڑا ہو جائے گا, نہیں آئندہ سال تو پکی بات. پر ایسا کرتے کرتے میرے بھائیوں, 1, 2, 4, 5, 10, 100 نہیں, ہزاروں آدمی بغیر حج کیے دنیا سے جا چکے ہیں. امیدیں دلاؤں گا, امیدیں, بڑے بڑے خواب. एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई, कुछ हमारा मामला उनके साथ रहा एक मुद्दत तक, तो मैं उनको उम्र में बड़े थे तो एहतराम से हाजी साहिब कहता था, हाजी साहिब हाजी साहिब। तो एक दिन वो जरा खफा हो गए मेरे ऊपर, कहा कि हमने हज नहीं किया है और आप हमें हाजी साहिब कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपने हज नहीं किया है, मगर कोई हर्ज नहीं, मैं आपको हाजी साहिब कह रहा हूं, कबूलियत की शायद घड़ी हो, कबूल हो जाए और अल्लाह आपको हज की सआदत से सरफराज फरमाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एकदम घबरा गए वो, यानी इस बात से घबरा गए कि कहीं ये दुआ कबूल हो जावे और उनको हज ना करना पड़े। क्यों? उनको हज से नफरत थी ना, बहुत मोहब्बत थी हज से, चाहते थे कि अल्लाह का घर देखे। मगर यही वल उमन ने उम्मीदें ड्रीम्स ख्वाब, वो कहने लगे कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं, ताकि अभी हज नहीं करना है, अभी हज नहीं, मेरे एक दो छोटे छोटे काम हैं वो फारिग हो जाए उसके बाद हम तुम्हारी तरह हज नहीं करेंगे। भाई हमारे हज में और आपके हज में क्या फर्क? कि तुम लोग हज करके, हज करने के बाद भी दुनिया में, मैं तो हज करने के बाद किसी पहाड़ की चोटी पर किसी गार में जाकर अल्लाह अल्लाह करने के लिए बैठ जाऊंगा, न बीवी न बच्चे न कारोबार। तो मेरा जब इरादा यह है कि हज से फारिग होने के बाद दुनिया में तो आना ही नहीं है, गार में जाकर बैठना है, तो सारे काम अकॉम्प्लिश कर लूंगा तो गार में बैठ सकूंगा ना। और वो इस पर बहुत खुश हो रहे थे कि कितना मुबारक और कितना ऊंचा ख्याल है कि दुनिया में किसी हाजी के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया, वो सोच रहे होंगे अब दुनिया के झमेले में किसी के खत्म हुए हैं कि उनके खत्म होंगे, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं और उन्होंने हज किया है या नहीं। और जिस वक्त वो मुझसे बातचीत कर रहे थे तकरीबन 60 साल की उम्र थी, और मुझे दिखाया भी वो एक दो छोटे छोटे काम उनके जो प्रोजेक्ट थे, वो दफ्तर में वो ड्रोवर्स में से वो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने देखा कि कुछ दिलचस्प आदमी लगता है तो मुझे दिखाया। वो काम इतने थे कि उनको अगर उम्र नूह भी मिल जावे तो वो काम पूरे ना हो, अल्लाह उनको भी आखिरत में नजात अता फरमावे और हमें भी ये गफलत की नींद से बेदार कर दे। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, मैं उनकी जरूर भी जरूर ऐसे कामों की तरफ रहनुमाई करूंगा जिनसे अल्लाह नाराज होंगे, और वो काम मैं इनको नेकी के बनाकर उनको उस काम में लगाऊंगा। فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ سب اس میں آ گئی کہ کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے مگر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین آئے بڑے کے پاس, اس کا بھی پورا لشکر ہے اور بہت آرگنائز مینر میں کام کرتا ہے, وہ اس کی تفصیلات کتابوں میں ہے, لیڈر ہے اس کے نیچے سیکشنز الگ الگ۔ اسی لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کو گمراہ کرنے کے لیے وہ عام شیطان کو بھیجے گا تو مولوی کو گمراہ کیسے کر سکے گا؟ تو وہ مولویوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن شیاطین کو مقرر کرتا ہے ان کو علم پڑھاتا ہے پہلے, قرآن اور حدیث کا علم, شریعت کا علم, تاکہ وہ علم کے ذریعے علماء کو گمراہ کر سکے اور علماء کا مقابلہ کر سکے۔ جس ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے ویسے اس ٹائپ کے شیطان کو پیچھے لگایا جاتا ہے۔ تو آئے ایک مرتبہ اور آ کر کے سب نے شکایت کی کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان سے گناہ کراتے ہیں, اب یہاں جنت ہے اور یہاں جہنم, گناہ کراتے 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 بالکل جہنم کے کنارے پر ان کو لے آتے ہیں ہم, کہ وہ کسی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور رو دھو کر توبہ کر لیتا ہے تو واپس جنت کے قریب آ جاتا ہے, تبلیغ جماعت میں نکل جاتا ہے 3 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, وہاں اسے توفیق ملتی ہے, دل نرم ہوتا ہے, رو دھو کر کے پھر وہاں سے ادھر آ جاتا ہے۔
ہوتا ہے. بہت گنہگار نوجوان جماعت کے ساتھ چلا گیا اور ایک ہفتے میں دیکھو تو بالکل اللہ والا ہو گیا. ایک ہفتے میں زندگی میں تغیر آ گیا. واپس آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے الگ بات ہے, مگر پچھلے سارے قصور معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ پکی توبہ کر لیتا ہے کہ اب سے واپس جانے کے بعد یہ کام نہیں کروں گا میں. مشائخ کے یہاں لوگ جاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے, عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے, مبارک راتوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً مسلادھار بارشیں برساتا ہے جن کا اثر ہمارے دلوں پر پڑتا ہے اور سینکڑوں افراد توبہ کر لیتے ہیں. کم سے کم پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں, پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں کم سے کم. بھائی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے یہ تجربہ کیا کہ پکا ارادہ کر لیتے پھر اسی گناہ کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, مگر اس مجلس میں دعا کے وقت مبارک رات میں جماعت میں عمرے میں خانقاہ میں نیت تو ہو ہی جاتی ہے کہ نہیں اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا, تو پچھلا تو سارا معاف ہو گیا. تو شیاطین نے یہ کہا کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور بالکل ان کو لے جاتے ہیں جہنم کے قریب, وہ توبہ کرتا ہے پھر جنت کے پاس آ جاتا ہے, جہنم میں دھکیل نہیں سکتے. تو شیطان نے کہا کہ اس کا بھی علاج ہم آپ کو بتائیں گے, سوچنے دو تھوڑا. اور سوچنے کے بعد یہ کہا کہ ان لوگوں کو ایسے گناہوں میں اور ایسی نافرمانیوں میں مبتلا کرو جنہیں یہ گناہ نہیں عبادت سمجھے. رسوم رواج بدعتیں ان کو لوگ کیا سمجھ کر کرتے ہیں, نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. اور جب کوئی غلط کام نیکی سمجھ کر کرے گا تو کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا. بھئی نیک کام سے کوئی توبہ تھوڑا کرے گا. تو شیطان نے کہا کہ ان کو بدعتوں میں مبتلا کرو, ان کو اللہ کی ایسی نافرمانی میں مبتلا کرو جنہیں یہ نیکی کا کام سمجھے, رسوم رواج بدعت, اور ان کاموں کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ فرض نماز پر کسی کے لیے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر ان کاموں کے بارے میں لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اتنا مقدس سمجھتے ہیں وہ. عید میلاد النبی پر جتنی خوشیاں منائی جاتی ہے اتنی خوشیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں منائی جاتی. عید میلاد النبی کے موقع پر جتنے کھانے بانٹے جاتے ہیں جتنی مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اتنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں. حالانکہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا اعلان خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یہ ہماری عید ہے, اور لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دین کی ساری پابندیاں ایک شخص کے اندر ہیں مگر صرف یہ ایک عید میلاد النبی کے کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوتا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو کتنی اہمیت پیدا کر دی ہے کہ کفر اور اسلام کا معیار اسے قرار دے دیا. اب ظاہر ہے کہ اس سے کوئی توبہ نہیں کرے گا, تو گناہ کر رہے ہیں مگر توبہ نہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو صرف ربیع الاول میں نہیں پورے سال میں جب بھی ہمیں اس کا تصور آتا ہے تو دنیا میں ایسا کون نبی ہوگا جس کے دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی ہوگی. 12 ربیع الاول ہی کو خوشی منائی جائے. امتی اگر وفادار امتی ہے, وفادار امتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں سال کے 360 کے 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں اپنے دل میں خوشی محسوس کرے گا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اتنی مبارک دولت عطا فرمائی تھی, ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی, آپ آئے تو سب کو ملی روشنی, بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں جب حرا سے ہویدا ہوئی روشنی, اس وے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے روشنی 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 روشنی. ذکر رسول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ذکر, آپ کی مبارک سیرت کا ذکر, آپ کی حدیثوں کا ذکر, آپ کی تعلیمات کا ذکر, اس سے بڑھ کر اور کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟
حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ برقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو فطرتاً نیچرلی دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے تھے تو خیال بار بار آتا ہے اس کا. ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے، ربیع الاول میں، اور ربیع الاول میں بھی اس سال جس سال، اسے کہ ربیع الاول یہ جو لونر کیلنڈر ہے اس کی خصوصیت یہ ہے، قمری کیلنڈر لونر کیلنڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سیزن میں آتا ہے، دسمبر ونٹر ہی میں آئے گا، یہ سولر کیلنڈر ہے. جون دسمبر ونٹر ہی میں آئے گا، جون سمر ہی میں آئے گا، مگر لونر کیلنڈر گھومتا رہتا ہے، کبھی یہ ونٹر میں ہوتا ہے، کبھی سمر میں ہوتا ہے، کبھی سپرنگ میں ہوتا ہے، کبھی اوٹم میں ہوتا ہے. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت ربیع الاول کا مہینہ موسم ربی یعنی سپرنگ میں تھا، سپرنگ کو عربی میں ربی کہتے ہیں، سپرنگ. تو ربیع الاول کا مہینہ سپرنگ میں تھا اس سال جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور ربی سپرنگ کو کہتے ہیں. اور سپرنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ مرجائے ہوئے درخت جو ہے وہ دوبارہ لہلہانے لگتے ہیں. تو کسی عربی شاعر نے ایک مصرع کہا ہے، ربی ان فی ربی ان فی ربی ای، ربی ان فی ربی ان فی ربی ای. دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں ہے کہ ربی ان ربی یعنی بہار آئی محمد کی شکل میں، بہار آئی محمد کی شکل میں ربیع الاول کے مہینے میں جو کہ موسم ربی یعنی موسم سپرنگ میں تھا، بہار ہی بہار چاروں طرف. تو شیطان کی اپنی چالیں ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ توبہ کریں گے ہی نہیں، جب توبہ نہیں کریں گے تو گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ڈٹ جاتا ہے یہ کہ نہ میں تو نماز بھی پڑھوں گا، زکات بھی دوں گا، اس ویل کو بھی محفوظ رکھوں گا، اس ویل کو بھی، دونوں ویل جنتی رہیں گے، جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کروں گا اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچوں گا، برابر مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ مشورے بھی ان کے ہوتے ہیں، بھائی جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مدارس والے مشورہ کرتے ہیں، علماء کی جمعیتیں ہوتی ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی مشورہ کرتے ہیں کہ دین کیسے پھیلایا جائے، تو ان کے بھی مشورے ہوتے ہیں. تو مشورے میں جب یہ بات آتی ہے کہ اس مولوی صاحب پر تو ہم بہت محنت کر رہے ہیں مگر یہ تو بالکل ہر چیز سے بچے ہوئے ہیں، بالکل ہاتھ میں نہیں آتے، یہ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، ایک ساتھی بہت پرانے ہیں، بہت ہم کوشش کر رہے ہیں مگر یہ ہاتھ میں نہیں آتا، یہ خانقاہ میں جاتا ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں مگر ہاتھ میں نہیں، یہ اس گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اس گناہ کو بھی نہیں کرتا، اس کو بھی نہیں کرتا، دونوں ویل اس کے برابر محفوظ ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو، خوب کرنے دو. تم وسوسے ڈالتے ہیں تو اس کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ نماز تو میں نے پڑھ لی مگر ذرا ناقص نماز ہے، بالکل ہٹ جاؤ، پوری نماز خشوع خضوع سے ہونے دو، اخلاص کے ساتھ زکات ہونے دو، بالکل تم ہٹ جاؤ، اسے چھیڑو ہی مت، دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، چھیڑو ہی مت، اسے بالکل ایسا محسوس ہونے دو کہ میرا مقام اب بہت اونچا ہو گیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، میں دوسرا راستہ بتاتا ہوں، اسے مت چھیڑو، نماز اس کی بالکل پرفیکٹ ہو جانے دو، ادھر ادھر ریا کا وسوسہ بھی مت آنے دو. ابھی ہمارا دعوت و تبلیغ کا ساتھی یا علماء کی برادری کا کوئی عالم یا خانقاہ میں جانے والا یا کوئی دوسرا آدمی، کوئی بھی جو ان کے ہاتھوں میں نہیں آتا تھا، مجاہدہ کر کے ہر گناہ سے بچتا تھا، کہا کہ چھوڑ دو اسے، اب چھوڑ دیا تو دو تین چار پانچ مہینے کے بعد کہا کہ پھر جو ہے آہستہ آہستہ انجیکشن لگاؤ کبر کا، بڑائی کا، کہ اس مسجد میں میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، عجبہ کا انجیکشن لگاؤ کہ میری نماز بہت عمدہ ہے، میں بہت اچھا، میرا ذکر بہت عمدہ، ریا کا انجیکشن لگاؤ
کہ اب میں محنت کر کر کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ پوری مسجد والے بھی میری نماز کو دیکھ کر کے محسوس تو کرتے ہوں گے کہ ان کی نماز بہت اسپیشل ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہوں کے راستے سے جہنم میں نہیں جائے گا، اسے عبادت کے راستے سے جہنم میں لے جاؤ. اللہ بھائی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب قدم اٹھائیں تو دیکھو کہ اللہ اس سے خوش ہے، کرو. اللہ اس سے ناراض ہے، مت کرو. اور جہاں شبہ ہو جائے تو علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو. اور یہاں ایک دوسری بہت کام کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، بہت کام کی بات، بہت کام کی بات ہے. اعمال کی دو قسمیں ہیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ. اس بات کو کہہ کر ختم کر دوں گا، غور سے سنو اس کو. اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ. اعمال ظاہرہ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور اعمال باطنہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. مثلا نماز تو سب کو، خود کو بھی نظر آتی ہے کہ میں قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی نظر آتا ہے. زکات تو اگر چپ چاپ دیتا ہے تو خود کو تو نظر آتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، اور لینے والے کو نظر آتا ہے کہ مجھے زکات دی جا رہی ہے. تلاوت، یہ ہے اعمال ظاہرہ. زنا اگر چھپ چھپ کر کرتا ہے تو خود کو اور اس عورت کو تو معلوم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. تو اچھے اعمال بھی ظاہر اور اچھے برے اعمال بھی، اعمال ظاہرہ اچھے اور برے جو نظر آتے ہیں، اور دوسری قسم اعمال باطنہ، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی مگر نظر نہیں آتے. مثلا اخلاص، اخلاص اچھا عمل ہے مگر نظر کسی کو نہیں آتا. اور ریا، شو کے لیے کوئی کام کرنا، یہ برا عمل ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا. اب اس وقت یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے اور میں کچھ بول رہا ہوں، تو دل میں اخلاص ہے یا ریا ہے؟ میں دکھانے کے لیے یہ تقریر کر رہا ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آتا. میرے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہے یا حسد ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا. میرے دل میں شکر ہے یا ناشکری ہے؟ نظر نہیں آتا. یہ اعمال باطنہ. مجھے کسی سے ناجائز محبت ہے یا نہیں ہے؟ نظر نہیں آتا آپ کو. مال کی محبت حد سے زیادہ میرے دل میں ہے یا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ. یہ اعمال باطنہ اتنے مخفی ہوتے ہیں، اتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک غور نہ کرے اور میڈیٹیشن نہ کرے اور اسسمنٹ نہ کرے، اس وقت خود اس آدمی کو بھی نظر نہیں آتا کہ میرے اندر کیا ہے. اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ، یہ جتنے بھی اعمال ظاہرہ ہیں ان کو کرتے ہیں جب ہم، تو دوسروں کو نظر آتا ہے. دوسروں کو نظر آتا ہے تو ہمیں کچھ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یار میں نماز کے لیے نہیں جاتا، میرے باقی تین بھائی نماز کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے سامنے شرم آئے گی، ماں کے سامنے شرم آئے گی، بیوی کے سامنے شرم آئے گی، اندر اندر یہ شرم بڑھتی جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ حیا جو ہے اور شرم، یہ اسے مجبور کرے گی کہ تو بھی نماز پڑھنے کے لیے جا. نظر آتا ہے، زنا کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ میں بہت گندا کام کر رہا ہوں. تو مومن ہے، اس کا ایمان جو ہے اسے ندامت، پشیمانی، ریگریٹ کی طرف لے جائے گا کہ کیا کر رہا ہے، تو دل دل میں خیال لاتا ہے کہ نہیں، کسی نہ کسی دن چھوڑنا ہے اس کام کو، اس کام کو چھوڑنا ہے، کسی طرح چھوڑنا ہے. تو جو اعمال ظاہرہ میں جو برے اعمال ہیں، وہ چونکہ ہمیں نظر آتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتے ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ان کاموں سے کسی نہ کسی وقت نجات پانی چاہیے، پھر وہ اس کے لیے دعا بھی کرے گا، اس کے لیے کوشش بھی کرے گا. اور جو اعمال باطنہ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے، کسی کو نظر نہیں آتے تو دوسروں کی تو شرم ہے ہی نہیں. اب ہے ریا، مگر وہ اس طرح بات کرے گا کہ لوگوں کو ایسا نظر آئے گا کہ اخلاص ہے. اندر ہے تکبر، تکبر، اور بیٹھا ہوا ہے اپنے مریدوں کے ساتھ، بیٹھا ہوا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، بیٹھا ہوا ہے اپنے جماعت کے ان ساتھیوں کے ساتھ جو اسے بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد کے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور دل میں یقین ہے کہ یہ تو مجھے بڑا ہی سمجھتے ہیں. میں اپنے آپ کو خنزیر کہوں تو بھی یہ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کے لیے شیطان کہوں تو بھی یہ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، میں اپنے بارے میں جو کچھ بھی کہوں گا یہ مجھے بڑا ہی سمجھتے ہیں. اب ان کے سامنے یہ کہنا کہ بھائی آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں بہت پرانا ہوں، بہت پہلے سے لگا ہوا ہوں، مگر جو خوبیاں آپ لوگوں کے اندر ہیں اور چند سالوں میں آپ لوگوں نے جو خوبیاں حاصل کی وہ میں نہیں کر سکا. اسی طرح استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں بہت سالوں سے علمی مشغلے میں ہوں، مگر جو علم آپ لوگوں نے چند سالوں میں حاصل کر لیا وہ وہاں تک میں نہیں پہنچا. اسے پتا ہے کہ کوئی ماننے والا نہیں ہے یہ بات. اگر ایسا موقع ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی ایسی بات مان لے وہاں تو بھولے سے بھی یہ جملہ زبان پر نہیں لاتا کہ مجھے اگر کسی نے کم درجے کا سمجھ لیا تو. میں اگر کہنے گیا کہ بھائی میں شیطان ہوں اور کسی نے حقیقت میں سمجھ لیا کہ شیطان دو، وہاں کوئی نہیں کہتا. یہ انہی کے سامنے کہتا ہے جو اسے پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کے سامنے کہتا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ توازو، ہمبلنس، ہیوملٹی نہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے بڑا سمجھتے ہی ہیں اور میں ان کو ایسا کہوں گا کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں تو یہ مجھے اور بڑا سمجھیں گے، اور بڑا سمجھیں گے. دیکھو اندر کی بات کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی، یہ جو جبال ہیں، پہاڑ ہیں، اساتین ہیں تصوف میں، وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی آ کر کے خاموخا توازو کرے کہ بھائی میں تو بہت حقیر ہوں، فقیر ہوں، تو یہ کہنے کا کہ واقعی آپ نے صحیح کہا، واقعی صحیح کہا. اور کہا کہ اس کے بعد اس کے چہرے کا رنگ دیکھو، اس کے بعد چہرے کا رنگ دیکھو. یہ دلوں کی بیماریاں ہیں میرے بھائیوں. یہ بغیر خانقاہوں کے اور بغیر مشائخ سے تعلق جوڑے سمجھ میں بھی نہیں آتی، پکڑی بھی نہیں جاتی، اور ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. الا ما رحم ربی، الا من رحم ربی، الا ما شاء اللہ. اللہ چاہے وہ جو چاہے تو قطرے قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. مگر دنیا دار الاسباب ہے، سبب یہی ہے، سبب کہ اس کا طریقہ یہی ہے. تو یہ جو اعمال باطنہ ہے، اعمال باطنہ، اس کی فکر کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. اور اعمال ظاہرہ، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کریں. اپنے مشائخ کے بتلائے ہوئے اذکار کو بہت پابندی سے کریں. مشائخ بتلاتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، جسے معمولات کہتے ہیں، اس کا بہت اہتمام کرو، نمبر ایک. تلاوت کا اہتمام کرو، نمبر دو. اور نمبر تین، اپنے شیخ کی صحبت کا اہتمام کرو، اس کی مجلسوں میں بیٹھنا، اور دوسرے مشائخ کی صحبتیں میسر آ جائیں. اور نمبر چار، اپنے شیخ کو اپنے احوال بتلاتے رہو، اپنے شیخ کو اپنے احوال. اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو ہے وہ شیخ کو جب بتلاتے ہیں تو شیخ جو ہے وہ بیماری کو پکڑ لیتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عالم مرید نے حضرت پر خط لکھا. قاری صدیق باندوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ قصہ بیان فرمایا تھا کہ ایک عالم شیخ نے خط لکھا حضرت کے اوپر، جو بہت خوش الحان تھے، تلاوت بہت عمدہ کرتے تھے. انہوں نے حضرت پہ خط لکھا کہ حضرت، میں جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت انبساط اور انشراح نصیب ہوتا ہے، اور بہت لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھتا ہی چلا جاؤں. پر اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلیوں کو بھی بہت انشراح اور انبساط ہوتا ہے، تو اب وہ مجھ سے درخواست کرنے لگے ہیں کہ آپ ذرا قرات کو اور طویل کیجئے فجر میں. تو آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے تلاوت کا جب اثر دل پر پڑ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور مصلیوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو وہ مسنون قراتیں ہیں فجر میں، اس سے بھی زیادہ طویل کر کے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھو ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہوتی کہ میں دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو حکیم الامت پر خط لکھتے، وہ جانتے تھے کہ حکیم الامت کیا چیز ہے، کبھی ہمت نہ کرتے، مگر وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بہت اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کا مغرب اور عشاء کے علاوہ فجر میں ایک خاص اثر ہوتا ہے دل پر، میرے دل پر، تو میں پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ طویل قراءت ہو، کچھ آدھا صفحہ ایک صفحہ زیادہ ہو جائے تو دل پر اثر رہے، مصلی بھی کہہ رہے ہیں، تو حضرت سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ جو مسنون قراءت سے بھی ذرا بڑھ کر کے طویل کر کے پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ یہ حضرت کو پوچھا، تو حضرت کا وہاں سے ڈانٹ ڈپٹ کا خط پہنچا، حضرت نے خط میں لکھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے امامت میں مصلے پہ کھڑے ہو کر ریا میں مبتلا ہو اور خالق کو مقصد بنانے کے بغیر، خالق کو مقصد بنانے کے بجائے مخلوق کو مقصد بنائے کھڑے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اب جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک نمازیں مت پڑھائیے، اصلاح کرائیے پہلے اپنی، اس وقت تک نمازیں مت پڑھائیے۔ یہ باطن کی چیزیں ہیں کہ خود مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا، جیسے کینسر کا مریض ہے، جب تک ایم آر آئی اسکین نہیں ہوگا اس وقت تک اسے خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کینسر ہے، تو اسی طرح یہ روحانی بیماریاں جتنی بھی ہے، اعمال باطنہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، اس میں بھی سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اسکین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شیخ کرتا ہے، تو شیخ کے ساتھ تعلق رکھو، بتاؤ اپنے احوال۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیخ کی طرف سے اگر کوئی جواب نہ آئے اس کی فکر مت کرو، آپ اپنے احوال بتلاتے رہیے، آپ اپنے احوال بتلاتے رہیے، شیخ کا آپ کے احوال کے بارے میں مطلع رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے شیخ کو میرے احوال بتلاتا رہوں، میرے شیخ کو احوال بتلاتا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی روحانی کینسر میں مبتلا ہو گیا ہوں اور مجھے پتا نہ ہو۔ تو جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی، یعنی ہر اس کام کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام کو کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیو، اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ فجر پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا مگر پھر بھی دل کو فوس کر کے فجر پڑھوانا، بس اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور فلم دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، فوس کرنا کہ نہیں فلم نہیں دیکھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور پھر مجاہدہ چلتا رہتا ہے تو اسی سے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے، اور کہاں تک ترقی ہوتی ہے وہ جب آنکھیں بند ہوگی اسی وقت معلوم ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرماوے، اپنا تعلق نصیب فرماوے، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرماوے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ دور دور سے آپ حضرات ہر مہینے تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات کے آنے کو قبول فرماوے، اور آپ کی اس قربانی اور آپ کی اس کوشش کی برکت سے اللہ تعالی ہم لیسٹر والوں کو بھی، اکیڈمی والوں کو بھی قبول فرماوے، اور جس مقصد کو ہم نے جھوٹا موٹھا ہی صحیح اپنے سامنے رکھا ہے کہ ہم اللہ کا عشق چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، اللہ تعالی شانہ اس میں ہمیں کامیاب بنائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو کوشش بھی کرو، اور اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی خوب کرو، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، تو ہی فضل فرما دے۔ بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کہو کہ اللہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کسی وقت سچی پکی توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑوں گا جن میں ہوں، آپ ہی فضل فرمائیے اور اس گناہ کی دلدل سے مجھے نکال دیجیے۔ عاجزی کریں گے میرے بھائیو، بار بار عاجزی کریں گے، عاجزی کرتے رہیں گے، اور ہم کوشش بھی کرتے رہیں گے جتنی ہم سے ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا فضل ضرور متوجہ ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ ضرور مرنے سے پہلے پہلے مقام ولایت عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔